الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں قرآن کی آیت پھر اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر سننے کی سعادت پائی تھی آج ہم آیت نمبر 18 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ پاک قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور اور کشادہ فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین يموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما ترجمہ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناظرین اکرام جو اس سے پچھلی آیت گزری تھی اس میں توبہ کی قبولیت کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی آیت میں سیئات کا لفظ آیا اس سے مراد گناہ اگر لیے جائیں تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے جب موت کے آثار ظاہر ہوئے عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا اور روح حلق تک آن پہنچی اب توبہ کریں تو مقبول نہیں لیکن یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو قبول ہے اور اگر ان مسلمانوں کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے چاہے تو سزا پوری دے اور اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں البتہ وہ لوگ جو کافر مرے قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں یعنی کسی صورت میں وہ نجات نہ پائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے ایک قول یہ ہے کہ آیت میں سیئات سے مراد کفر ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان اب قابل قبول نہیں ایسی توبہ فرعون نے بھی کی تھی یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے یاد رہے کہ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے گا یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے گا تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھے بعض اوقات اس طرح کے الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے اسلام کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو ایسے شخص کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی جو الفاظ استعمال کرنے ہیں ان کا چناؤ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ اپنے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینہ وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ترجمہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے ناظرین اکرام اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویاں ان کے بھی وارث بن جاتے تھے پھر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود جیب میں رکھ لیتے یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ جو مال انہیں وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو وہ دے دیں اور اس کے بعد پھر ان کی جان چھوڑیں، یا عورتوں کو اس لیے روکے رکھتے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والا ان کا وارث بن جائے گا۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور عورتوں کے رائٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور عورتوں کے اوپر جو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا اس کو اس دور جاہلیت میں ختم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو تاکہ وہ پریشان ہو کر مہر اپنا واپس کر دے یا مہر معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ایک قول یہ کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو لٹکا ہوا رکھتے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی، اس کو بھی منع فرمایا گیا۔ یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر اگر غور کریں کہ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ چل نہیں رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی ٹینشنیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتن یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے کی بات، کبھی کچھ دلانے کی بات کی جاتی ہے۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل بس کرم فرما دے کہ قرآن کی یہ آیتیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور وہ اپنی اس بری عادت سے باز آ جائیں۔ ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی غور فرمائیں جو اسلام سے شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ غور فرما لیں، جو رائٹس اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں عورتوں کو وہ کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ اسی طرح پھر گھر میں امن اور محبت قائم رکھنے کی کتنی عمدہ اور نفیس مثال اور نفیس بات بیان کی گئی آیت کے اختتام پر۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ایک ایسا زبردست نسخہ ہے اور یہ دو ورڈز ہیں لیکن پورے اسلام کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق ایک مسلمان سے کیا فرما رہا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ پھر گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ بات بھی کی گئی جو ایک نفسیاتی طور پر بندے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی چیز تمہیں اپنی بیوی کی اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بدخلقی ہے، کوئی بری عادت ہے، کوئی بات اس کی اچھی نہیں لگتی، کھانا پکانے میں کچھ کمزوری ہے اس کی، وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات پسند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بعد میں جا کر ان کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، اور اس تکلیف دہ عمل سے گزر کر بندہ راحت میں پہنچ جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یار اچھا ہوا میں نے یہ عمل کیا، میں نے اس طرف پیش قدمی کی، اللہ نے مجھے اس تکلیف کے بعد راحت عطا فرمائی۔ تو اگر یہ عورت جو تمہیں ابھی پسند نہیں آ رہی، تمہاری بیوی ہو چکی ہے، وہ اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی پریشانی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں کوئی راحت پہنچائے، کوئی تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے جو نیک ہو، فرما بردار ہو اور تمہارے بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بن جائے۔ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ ناظرین زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں، پازیٹو سوچ، یعنی اگر کسی کام یا کسی چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر غور کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو۔ مثلا کسی کی بھی بیوی اگر بدصورت ہے لیکن اسی سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی، ساتھ میں بچے بھی اس سے چھوٹ جائیں گے، اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں، اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرتی جائے گی۔ یوں ہی کسی آدمی کو ادارے میں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے لیکن اسی کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے، اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے نکال دینا یوں کہیے کہ پورے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اب ایسی جگہ فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ دو مثالیں عرض کی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو حل کیا جا سکتا ہے پازیٹو سوچ سے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پازیٹو سوچ پیدا کریں, ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی مثبت ذہنی سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں کے بجائے نعمتوں کو سامنے رکھے. یعنی آدمی اگر ایک تکلیف میں ہے تو اسی وقت وہ لاکھوں نعمتوں اور سینکڑوں کامیابیوں میں بھی ہوتا ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی کو ہی یاد کرتا رہے, اسی کو وظیفہ بنائے اور خوشی اور کامیابی کو بھول جائے. تو خوشی کو پیش نظر رکھے اور جو پریشانیاں ہیں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے تو زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ترجمہ, اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو, کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ ناظرین, پیچھے سے عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے, مزید ان کے حقوق بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ اگر بیوی کو چھوڑنے کا ہے, طلاق دینے کا ہے, ساتھ زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی, تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. اہل عرب کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ اگر کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگا دیتے اور پھر اسے پریشان کرتے اور اسے بدنام کرتے تاکہ وہ جان چھڑا کر اپنا مہر واپس دے کر طلاق حاصل کر کے چلی جائے. تو فرمایا گیا کہ کیا تم بہتان لگا کر, الزام لگا کر اور گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں یہ واضح ہو چکا کہ خلا اور دیگر صورتوں میں مال لینے, اس کی ڈیٹیل اس آیت کے تحت بیان کی جا چکی. اس آیت کریمہ میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے. قنطار, جو لفظ قنطار ہے اس کا مطلب ہے ڈھیروں مال دینا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اشارتاً کہ زیادہ مہر مقرر کرنا بھی جائز ہے. یعنی عورت جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتی ہے. مہر کی کم سے کم رقم تو مقرر ہے, یعنی 2.5 تولہ ماشا چاندی یا اس کے برابر کی رقم کم سے کم یہ مہر ہونا چاہیے فقہ حنفی کے مطابق, لیکن زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. عورت جتنا چاہے مقرر کر دے اس کے لیے لینا جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ کم مہر ہو تاکہ ادائیگی بھی آسان ہو اور کسی پہ بوجھ نہ بڑھے, لیکن اگر عورت چاہتی ہے تو وہ زیادہ بھی رکھ سکتی ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر فرمایا عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو. ایک عورت یہی آیت پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہا اے امیر المومنین, اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر, تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. یعنی یہ عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے, اپنے آپ کو کہا, اور پھر یہ اعلان فرمایا کہ تم جو چاہو مہر مقرر کرو. سبحان اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی. سبحان اللہ, عاجزی بھی کمال, اور فوراً پھر ایک عورت نے بات سمجھائی تو آپ نے فیصلہ بھی اپنا بدل دیا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ترجمہ, اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں. یہاں پر مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تنہائی میں اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں. وہ عہد کیا ہے, وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا تھا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, کہ انہیں اچھے طریقے سے رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.